چلا رہا ہے وہی خدا ہے، وہی خدا
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وأعذنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. اور یاد کرو جب ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے لوٹ کر آنے کی جگہ بنایا اور مقام امن، اور مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ، اور ہم نے تاکیدی حکم دیا ابراہیم کو اور اسماعیل کو کہ وہ دونوں میرے گھر کو صاف کریں طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع اور سجود بجا لانے والوں کے لیے. ناظرین، یہاں ان آیات بینات سے فضیلت خانہ کعبہ اور تعمیر خانہ کعبہ کے مضامین شروع ہو رہے ہیں، اور مسلمانوں کے لیے ان کی اجتماعی تربیت کے خطوط معین کیے جا رہے ہیں. رسول کریم علیہ تحیت و ثنا سے کہا جا رہا ہے کہ اور یاد کرو، معنی یہ ہے کہ خود بھی یاد کرو اور آپ کے جو ماننے والے ہیں ان کو بھی ان تاریخی حقائق سے آگاہ کرو. وہ تاریخی حقائق کون سے ہیں؟ ان کا تعلق خانہ کعبہ شریف کی تعمیر کے ساتھ ہے. پہلا جملہ یہ ہے کہ یاد کرو جب بنایا ہم نے گھر کو. یہاں خانہ کعبہ شریف کے لیے بیت کا لفظ قرآن حکیم نے استعمال کیا. بیت رہائش کی جگہ جہاں انسان دن بھر کی محنت کے بعد لوٹ کر اور پلٹ کر آئے. گھر آرام اور آسائش، سکون اور راحت کے لیے استہارہ ہے. یہاں اللہ رب العالمین نے خانہ کعبہ شریف کو بیت سے تعبیر کیا، جس کا معنی یہ ہے کہ وہ لوگ جن کا آنا یہاں ہوگا وہ راحت اور سکون کی دولت پائیں گے اور آرام اور آسائش محسوس کریں گے، اور وہ سکون جو گھروں میں ملتا ہے اس سکون سے کہیں بڑھ کر سکون اللہ رب العالمین یہاں خانہ کعبہ شریف میں عطا فرمائے گا. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، پھر خانہ کعبہ شریف کے لیے مصابۃ للناس کی اصطلاح استعمال کی گئی کہ یہ لوگوں کے پلٹ کر آنے کی جگہ ہے. ہو نہ ہو تین باتوں کی طرف اشارہ ہو. مصابہ ثواب سے ہے اور صوب سے ہے. اس کا لغوی معنی ہوتا ہے کسی چیز کا پلٹ کر اپنی جگہ آ جانا. مثلا کنویں میں پانی نہ ہو اور اگر کھل کر بارش ہو اور کنواں پھر بھر جائے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ بئر مصاب، ایسا کنواں جس کا پانی لوٹ کر پلٹ کر پھر اس جگہ آ گیا جہاں پہلے سے موجود تھا. دریاؤں میں طغیانی آئے اور طغیانی آنے کے بعد پانی اپنی اصل جگہ پر آ جائے تو اس کو بھی اصابہ سے تعبیر کیا جاتا ہے. یہاں خانہ کعبہ شریف کو مصابہ کہا گیا، یعنی پلٹ کر آنے کی جگہ. ممکن ہے اس میں اشارہ اس طرف ہو کہ سب سے پہلے اس زمین پر جس گھر کی تعمیر ہوئی وہ یہی خانہ کعبہ شریف ہے. شہرستانی نے الملل کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ آدم علیہ السلام کے نزول و حبوط کے بعد اس زمین پر اللہ تعالی نے انہیں خانہ کعبہ شریف کی تعمیر کا حکم دیا. گویا سب سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھوں ہوئی، لیکن طوفان نوح میں اس گھر کی بنیادیں ہل گئیں اور یہ ایک ٹیلے کی صورت اختیار کر گیا. یہاں ابراہیم علیہ السلام کو جس وقت دوبارہ تعمیر کا حکم دیا گیا تو مصابۃ للناس میں ممکن اس طرف اشارہ ہو کہ جہاں طوفان نوح سے پہلے لوگ آیا کرتے تھے، آپ اس گھر کی تعمیر کریں تاکہ پھر لوگ پلٹ کر اسی مرکز پر جمع ہوں جس کی بنیاد آدم علیہ السلام نے رکھی تھی. ممکن ہے کہ اس میں ثواب کی طرف بھی اشارہ ہو، اور ثواب کا معنی اللہ رب العالمین کی طرف سے زیادہ جزا کا عطا کرنا. انسان اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھے اس کا بھی ثواب ہے، لیکن جو ثواب اللہ رب العالمین نے ان شعائر کو دیکھنے پر عطا کرنے کا وعدہ کیا ہے وہ کسی دوسری جگہ نہیں ہے. ایک ایک سجدے کا ثواب لاکھ لاکھ تک پہنچ جانا اور ایک نماز کا ثواب لاکھ نمازوں کی صورت میں ہو جانا ممکن ہے اس طرف اشارہ ہو. وہ لوگ جو عقل کی راہ چلے ہیں انہوں نے مصابہ کا ایک تیسرا معنی بھی بیان کیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ پلٹ کر آنا، لوٹ کر آنا، اس میں مفہوم یہ متبادر ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جس وقت انسان کو پیدا کیا تو اس کی فطرت کو معصوم رکھا، وہ گناہوں سے محفوظ ہوتا ہے. لغزش، خطا اور گناہ کی دبیس تاریکیوں نے اس کو گھیرے ہوئے نہیں ہوتا. جس وقت وہ شعور اور عقل کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے اور اس کی پریشان سوچیں جادہ حق سے اس کو بھٹکانے لگتی ہیں تو کبھی کبھار ایسے بھی ہوتا ہے کہ معصیت اپنا رنگ دکھاتی ہے تو رحمان کا بندہ آغوش شیطان میں دکھائی دیتا ہے. ظاہر ہے معصیت سے صلاحیتیں اور اہلیتیں دم توڑ جاتی ہیں اور معصوم فطرت انسان غلطیوں، لغزشوں اور گناہوں کا پیکر بن جاتا ہے. ثواب کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ ایسا عمل اختیار کرنا ایسا فعل اختیار کرنا اور ایسی راہ لینا کہ جس پر چلنے کے بعد اور جن اصولوں کو اپنانے کے بعد صلاحیتیں اور اہلیتیں پھر اپنے پرانے مقام پر لوٹ کر آ جائیں اور انسان کے اندر معصومیت کی شگفتگی پھر پیدا ہونے لگ جائے. اعلی عقل کہتے ہیں کہ یہ بھی ثواب ہے. یقیناً خانہ کعبہ شریف میں اللہ رب العالمین نے وہ فضیلتیں رکھی ہیں اور وہ وسائل رکھے ہیں کہ انسان جس وقت پلٹ کر وہاں پہنچتا ہے اور تذکیر اور تحلیل، تخمید اور تکبیر اور اللہ رب العالمین کی یاد، طواف، نفلی عبادات انسان کو پھر اس کی اصل کی طرف پلٹا دیتے ہیں اور اس کے اندر اہلیتوں اور صلاحیتوں کا جوہر پھر پیدا ہونے لگ جاتا ہے. قرآن حکیم نے ممکن ہے خانہ کعبہ شریف کی اس فضیلت کی طرف اشارہ کیا ہو. ارشاد باری: وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، لوگوں کے پلٹ کر آنے کی جگہ. اور دوسری فضیلت خانہ کعبہ شریف کی قرآن حکیم نے یہاں یہ بیان کی کہ وہ جائے امن ہے، وہاں پیس ہے. ناظرین، یہاں سے الہامی مذاہب اور الہامی قوانین کا مزاج پڑھا جا سکتا ہے اور وہ مراکز جو روحانی ہونے کی بنیاد پر تعمیر کیے جاتے ہیں ان کے مقاصد اور ان کے اہداف کی تعیین کی جا سکتی ہے. سب سے پہلی بات کہ وہاں انسان کے اندر صلاحیتیں اور اہلیتیں پیدا کرنے کی کوشش کی جانی چاہیے. اگر ایسا مرکز ہو جہاں انسان کی پہلی صلاحیتیں بھی دم توڑ جائیں تو اس کو روحانی کہلانے کا استحقاق نہیں ہوتا. یہاں مصابہ کا لفظ اسلام کے مزاج کی عکاسی کرتا ہے. دوسری بات، امن ہے. اسلام اپنی پہچان جو سب سے پہلے کراتا ہے وہ اس کے مزاجن امن والا ہونا ہے. یہاں خانہ کعبہ شریف جس پر دنیا بھر کے مسلمانوں کو یکسو کر دیا جاتا ہے اس کے روحانی اوصاف میں سے ایک وصف یہ بیان کیا گیا کہ وہ جائے امن ہے. شرق و غرب کے مسلمان، شمال اور جنوب کے مسلمان وہاں اکٹھے ہوتے ہیں. مختلف بولیاں بولنے والے، مختلف لباس پہننے والے، اور جس وقت خانہ کعبہ شریف کا طواف کرتے ہیں تو ان کے اندر الفت اور محبت کا جوہر جس وقت چمکتا ہے تو وہ ایک دوسرے کے لیے امن کا پیکر بن جاتے ہیں. نہ صرف مسلمان بلکہ حرم شریف کی زمین کے اندر وہاں درختوں کے کانٹے اور درختوں کی شاخیں نوچنے، اکھیڑنے اور کاٹنے سے بھی منع کر دیا گیا اور جانوروں کو شکار بنانے کی ممانعت وارد ہوئی. دراصل اسلام اپنے خمیر میں جو امن کا تحفہ انسانیت کے لیے لے کے آیا تھا اس کا بیان ہوا. یہاں تعمیر کعبہ کی حکایت بیان کرنے کے اوائل اوائل ہی اس مزاج کی عکاسی کی گئی. فرمایا: وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا. دو باتیں، ایک جائے امن ہونا اور دوسرا پلٹ کر آنا، ثواب پانا، صلاحیتوں کا پھر سے پیدا کر دینا. اس کے بعد رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور بنا لو مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ. مقام ابراہیم سے مراد کیا ہے؟ اس پر مفسرین کرام کی مختلف آراء ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ اماکن حج سارے کے سارے مقام ابراہیم ہیں، یعنی مزدلفہ، عرفات اور منا. یہ سب اماکن حج ہیں، ان سب کو قرآن حکیم نے مقام ابراہیم سے تعبیر کیا. ایک دوسری رائے یہ ہے کہ اس سے مراد ساری کی ساری مسجد حرام، اس کی ہر جگہ مقام ابراہیم ہے. اور ایک تیسرا قول جسے فقہا اور مفسرین کی اکثریت نے اختیار کیا وہ یہ ہے کہ مقام ابراہیم سے مراد وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم خلیل اللہ خانہ کعبہ شریف کی تعمیر فرماتے تھے، اس پتھر کو مقام ابراہیم سے تعبیر کیا جاتا ہے. بخاری شریف کے اندر بھی اس بات کی تائید میں ایک روایت شامل ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس پتھر کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاؤں کا نقش مرتسم تھا اور وہ بخوبی محسوس ہوتا تھا. بعد میں لوگوں کے لمس سے، چھونے سے اور پیار کرنے سے وہ نشان جو پائے ابراہیم کا تھا وہ آہستہ آہستہ محو ہو گیا. لیکن اس پتھر کو مقام ابراہیم کہا گیا جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کیا، تو حج کے موقع پر حضور انور علیہ السلام نے بالکل اس پتھر کو اپنی آنکھوں کے محاذی میں رکھ کر، یعنی سامنے رکھ کر، کعبہ شریف کی طرف منہ موڑ کر دو رکعت ادا فرمائیں. پہلے پہل دور نبوت میں تو یہ پتھر بالکل خانہ کعبہ شریف کی دیوار کے ساتھ ملصق تھا، لیکن بعد میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور جلیل میں جس وقت سیلاب آیا اور سیلاب آنے پر خانہ کعبہ شریف کی بنیادیں ہل گئیں، تو حضرت فاروق اعظم نے اس پتھر کو اٹھا کر وہاں رکھ دیا جہاں آج بھی وہ پتھر رکھا ہوا ہے اور زائرین اس کی زیارت کرتے ہیں. رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلى، اور بنا لو مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ. ناظرین، ایک باریک سے نقطہ کا ابلاغ چاہوں گا کہ عبادت تو اللہ کی ہے، سجدے اللہ کے لیے ہیں، رکوع اللہ کے لیے ہے، قیام اللہ کے لیے ہے، اور عبادت غیر کی ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام کا عموماً اور رسول اللہ علیہ السلام کا خصوصاً درس عشق یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. لیکن اس بات کے اظہار کے باوجود ایک حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ دینی قدروں کی پہچان ڈیڈیکیشن میں ہے. نسبت بتاتی ہے کہ کون سی چیز ٹھیک ہے اور کون سی چیز ٹھیک نہیں ہے، کون سی چیز درست ہے اور کون سی چیز درست نہیں ہے. اور نسبت اور انتساب یہ اسلام میں عمدہ پہلو ہے، اور اس کو شخصیت پرستی سے تعبیر کر دینا یا اس سے کوئی اور منفی معنی تراش لینا یہ زیادتی والی بات ہوگی. یہاں دیکھیے کہ عبادتیں تو اللہ کے لیے ہیں. جو شخص حرم شریف میں آتا ہے وہ اللہ رب العالمین کے لیے آتا ہے، لیکن اس مخلص آدمی کو کہا جا رہا ہے کہ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلى، اس جگہ کو جائے نماز بنا جو مقام ابراہیم ہے. تو ابراہیم کی نسبت عبادت کے تصور کو مجروح نہیں کرتی، بلکہ اس کو اکمل اور کامل کرتی ہے. اسی حقیقت کو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان الفاظ میں ملاحظہ کر سکتے ہیں، جہاں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صلوا کما رأیتمونی اصلی، تم نماز اس طرح پڑھو جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں. گویا نماز بھی وہی مکمل ہے جس میں نسبت رسول ہو صلی اللہ علیہ نبی الکریم. بلکہ میں یہاں بتاتا چلوں کہ طواف جو کیا جاتا ہے اس طواف کی اصل کیا ہے. اس طواف کی اصل علامہ قسطلانی رحمت اللہ علیہ تعالی نے بیان کی اور جس خوبی کے ساتھ بیان کی یہ انہی کا حصہ ہے. وہ فلسفہ عبادات پر گفتگو کرتے ہوئے رقم تراز ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دراصل انسان جب بھی کوئی چیز خوبصورت بنائے اور وہ اس کی تخلیق کا شاہکار ہو تو اس کا دل کرتا ہے کہ وہ کسی پیار والے آدمی کو بتائے تاکہ اس کا پیار والا اس کو دیکھے, ملاحظہ کرے اور وہ خوش ہو. بلا تمثیل میں عرض کروں گا کہ جیسے ایک بچہ ہو, وہ تختی لکھے اور اس پر الف با جیم لکھے, تو لکھنے کے بعد جس وقت اپنی تختی بتانا چاہتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کی ماں پڑھی لکھی ہے یا پڑھی لکھی نہیں. وہ سب سے پہلے تختی اپنی ماں کے سامنے رکھتا ہے کہ میں نے لکھی ہے, اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ حسن کا قدر دان قدر والا ہی ہو سکتا ہے. جس کے سینے میں پیار اور قدر نہیں وہ حسن سے وفا کا رشتہ استوار نہیں کر سکتا. میں نے خانہ کعبہ شریف کی تعمیر کے موقع پر جس وقت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے خانہ کعبہ شریف کی بنیادیں اٹھائیں تو وہ اس کے ارد گرد گھومے اور گھوم کر کے خوش ہوئے کہ اے مجھے دیکھنے والے اور مجھے حکم دیکھنے والے, کیا میرے اس عمل سے تو خوش ہے؟ کچھ اس حسن نیت سے آدم کعبہ کے ارد گرد گھومے کہ رب ذوالجلال نے قیامت تک کے انسانوں کو حکم دے دیا کہ اب آدم کی روش پر وہ بھی طواف کریں. گویا طواف کی اصل بھی در اصل اللہ کے ایک بندے کی ادا ہے جس کی تخفیض ہے. گویا نہیں کہا جاتا ہے, اور یہ بات بھی علامہ قسطلانی ہی نے لکھی ہے, وہ کہتا ہے کہ کبھی سوچا کہ مغرب کی رکعات تین کیوں ہیں, چار کیوں نہیں ہیں؟ دراصل داؤد علیہ السلام جو خوبصورت زبور پڑھتے تھے, چار رکعت ایک دفعہ پڑھنے لگے اور تین کے بعد بیٹھ کے مسحور ہو کر اور اپنے خدا کے حسن میں ڈوب کر اور اس کے جلووں کو یاد کرتے ہوئے, پھر بعد میں جس وقت چوتھی رکعت مکمل کرنا چاہی تو رب ذوالجلال کو ان کا بیٹھنا تین کے بعد کچھ اتنا پسند آیا کہ پھر حکم یہ ہو گیا کہ وہ تین ہی رکعت پڑھیں. اور یہ نہ بھولیے گا کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام حافظ قرآن بھی ہیں اور پہلی کتابوں کے محافظ بھی ہیں. گویا پہلے نبیوں کے سارے اخلاق, ساری عبادتوں کا نچوڑ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا گیا, اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دین میں ہر نبی کی ادائیں شامل ہیں. اسی طرح آپ جو سعی کرتے ہیں صفا اور مروہ کے درمیان, وہ بھی نقوش حاجرہ پر کرتے ہیں, تو کسی نہ کسی چیز کی کسی نہ کسی اللہ کے بندے کی طرف نسبت ہے, اور ان نسبتوں کا احیاء ہی دراصل دین کے مفہومات کو مکمل کرنے والا ہے. کس قدر ایمان افروز ہیں قرآن حکیم کے یہ الفاظ, عقیدہ ساز ہیں قرآن حکیم کے یہ الفاظ. اور یہ بھی نہ بھولیے گا کہ دین میں دو ہی چیزیں ہیں, ایک کتب ہے جن سے انسان دین سیکھتا ہے اور دوسرا رجال اللہ ہے, اللہ کے بندے ہیں جن کی صحبت میں بندہ دین سیکھتا ہے. آپ جس بھی حکم کو دیکھیں گے اس میں ایک طرف کسی نہ کسی اللہ کے بندے کی صحبت اور اس کی اطاعت کا حکم ہوگا, اور دوسری طرف مجرد حسن نظریہ کا درس دیا جائے گا, حسن عمل کا درس دیا جائے گا. یہاں خانہ کعبہ شریف کی تعمیر کی تاریخ بھی بیان ہو رہی ہے اور ساتھ ساتھ ابراہیم خلیل اللہ کے خلوص کی تاریخ بھی بیان ہو رہی ہے, اور قیامت تک کے مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ جس وقت تم حرم شریف میں جاؤ تو مقام ابراہیم کے پاس دو رکعت ادا کر کے اس بندہ خدا کے اخلاص کی تاریخ کو یاد کرو. واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی, وعہدنا الی ابراہیم واسماعیل ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود, اور ہم نے عہد لیا, اور یہ تاکیدی حکم کے معنوں میں بھی ہے کہ یا ہم نے تاکیدی حکم دیا ابراہیم خلیل اللہ کو اور اسماعیل, حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم کے فرزند جلیل. ان طہر بیتی للطائفین، کہ وہ صاف ستھرا کریں میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے، والرکع اور رکوع کرنے والوں کے لیے، السجود اور سجدے بجا لانے والوں کے لیے۔ یہاں چار چیزوں کا حکم دیا گیا، طواف کرنا، اعتکاف کرنا، رکوع کرنا اور سجود۔ ایک دوسری آیت میں قیام کا بھی کہا گیا۔ مقاصد تعمیر خانہ کعبہ، کار یہ قرآن کے سامنے لائے گئے، اور ابراہیم خلیل اللہ اور اسماعیل ذبیح اللہ کو کہا گیا کہ میرے گھر کو صاف ستھرا رکھیں۔ یہ طہارت کس قسم کی؟ اس میں طہارت فکری بھی مراد لی جا سکتی ہے، طہارت اعتقادی بھی مراد لی جا سکتی ہے، اور طہارت عملی بھی مراد لی جا سکتی ہے، اور یہ طہارت بھی کہ اللہ کے گھر کو صاف ستھرا رکھا جائے کوڑا کرکٹ سے، خسو خاشاک سے، تاکہ اس کے اندر کوئی گندگی نہ پڑے، اور من جملہ اخلاقی رضائل سے طہارت کی طرف بھی وقی اشارات موجود ہیں۔ یہ آیہ کریمہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کا جو تعلق خانہ کعبہ شریف سے تھا، وہ تاریخ بھی بیان کرتی ہے، اور ان ذوات قدسیہ کے اندر جو خدا پرستی کا جوہر تھا، اس کے تتبع کا بھی اعلان کرتی ہے کہ ہر بندہ خدا ان کے ساتھ بھی رشتہ مستحکم کرے، اور ان کے بنائے ہوئے روحانی مرکز سے بھی استفادہ کرے۔ ناظرین، اس آیہ کریمہ کے ابلاغ میں ممکن ہے کسی چیز کی کمی رہ گئی ہو تو شرکائے درس میری توجہ مبذول کرا سکتے ہیں۔
شاہ صاحب، دنیا بھر کے مسلمانوں کو اتنی دور حج کے لیے بلانا، اس کی کیا حکمت ہو سکتی ہے؟
میرے بھائی، پہلی حکمت تو ہر حکم کی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی اصلاح اور انہیں جادہ حق پر چلانے کے لیے جو احکام صادر کرتا ہے وہ خالق ہے، اور بندے کی ضرورتوں کو جس طرح خالق جانتا ہے کوئی دوسرا نہیں جان سکتا۔ ہمیں بدی طور پر اللہ رب العالمین کے احکام کی اتباع کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان کے اندر اللہ تعالی نے عقل کی قوت بھی رکھی، اور اس کے دل میں محبت کا جوہر بھی رکھا۔ ان دونوں کے استعمال سے ہی انسان اپنی روحانی منزلوں کا سفر آسانی سے طے کر سکتا ہے۔ تو جو احکام الہیہ ہیں، احکام الہیہ کے اندر عقل اور عشق دونوں کی ضرورتوں کو پیش نظر رکھا گیا ہے۔ حج میں انسان سفر کرتا ہے، گھر چھوڑتا ہے، اور جس وقت مقدس مقامات کی نیت کرتا ہے تو وہ عملاً بھی کٹ جاتا ہے مادی علائق سے، اور اس کا وہ سفر جو ہے وہ کامیابیوں کا ضامن بن جاتا ہے۔ پھر وہاں جا کر کے جس وقت وہ نسبتوں اور تاریخی حقائق کے ہجوم میں اپنے آپ کو پوری طرح موجود پاتا ہے، تو اس کے اندر اصلاح کا جذبہ پوری طرح پیدا ہوتا ہے۔ اور تیسری چیز یہ کہ وہاں کے والہانہ معمولات اس کے جوہر عشق کو مہمیز لگاتے ہیں، جو اس کے اندر ایک انسان مرتضی بننے کا شوق پیدا کرتے ہیں، اور یہی انسان کی کامیابی کی منزل بن جاتی ہے۔
شاہ صاحب، دعوتی نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو چھوٹی محافل زیادہ اثر رکھتی ہیں، حج کے موقع پر اتنا بڑا اجتماع کرنے کی کیا حکمت ہو سکتی ہے؟
اسلام دین تربیت ہے، وہ انسان کی تربیت ہر حالت کے لیے کرتا ہے، خوشیوں میں بھی اس کو تیار کرتا ہے اور غموں میں بھی اس کو تیار کرتا ہے۔ تو انسانی زندگی میں خلوت بھی بڑی عام ہے، لیکن جلوت بھی معاشرت کا ایک عام حصہ ہے، بلکہ معاشرہ کہتے ہی اس کو ہیں جب انسان ملیں۔ کبھی انسان چھوٹی محفلوں میں ہوتا ہے، کبھی انسان چھوٹی محفلوں میں ہوتا ہے، اور کبھی انسان بڑے اجتماعات میں ہوتا ہے۔ تو ایک دین کی حیثیت سے دونوں کے لیے ایک مسلمان کو تیار کرنا چاہیے تھا۔ تو چھوٹی مجالس فکر کو تازہ کرتی ہیں اور بڑے اجتماعی معاشرتی مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت پیدا کرتے ہیں. یہ ہے وہ وجہ کہ اسلام نے چھوٹی محافل کو بھی اہمیت دی اور بڑے اجتماعات کو بھی اہمیت دی.
شاہ جی, ان آیات سے ہم کیا سبق سیکھ سکتے ہیں؟
سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اللہ پرستی کا شوق سینے میں پیدا کیا جائے اور رجال اللہ کی تلاش کی جائے, خصوصاً رسول اللہ علیہ السلام کی اتباع کا جذبہ سینے میں پیدا کیا جائے اور اپنی صلاحیتوں کو روح بعمل کرنے کے لیے ان وسائل کی طرف بڑھا جائے جو انسان کو انسان مرتضی بناتے ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید کی آغوش کرم نصیب فرمائے اور اپنے پاک بندوں کی صحبت نصیب فرمائے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
اب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا, یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا, محروم رہ نہ جائے کل یہ غلام تیرا, یا رب ہے بخش دینا بندے